أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہم سب مل کر یک آواز ہو کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضر سا وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا، اور وہی ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا پالنے والا بھی ہے. وہ پروردگار عالم کی جس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس رب ذوالجلال کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت جو اس نے ہمیں عطا کی، جو نعمت عظمیٰ ہے، احسان ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدا کی آخری حجت ہمارے وارث اور امام صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے باوا سے بلند سروات. پروردگار عالم نے جب ہمیں پیدا کیا تو بغیر غرض و غایت کے پیدا نہیں کیا، ایسی نہیں کہ بس پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا، نہیں. اللہ نے ایک مکمل نظام حیات بنایا، اور اس نظام حیات کو 124,000 انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچایا. ہمارے نبی آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی پر جب دین مکمل ہو گیا، جب پروردگار عالم نے علی کے ولایت کے اعلان کے ساتھ ہی آیت نازل کر دی، وَأَتْمَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ آج دین کامل ہو گیا. اور جب دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے 12 امام معین کیے. وہ لوگ جو امامت کو نہیں مانتے، ان سے میرا سوال ہے، کربلا میں کیا ہوا تھا جب دین حق پر مشکل آئی، جب گناہگار بیٹھ کر اسلام کی مسند پر خود کو خلیفۃ الرسول کہے اور دین کو مٹا رہا ہو، دین کے اصولوں کو مٹا رہا ہو، کس دین کو؟ جس کو 1,24,000 انبیاء کے توسط سے اللہ نے کامل کیا، اس دین پہ تمام انبیاء کی محنتوں پر پانی پھیر رہا ہو. کون تھا؟ جس نے خود کو، اپنے اصحاب کو، اپنی اولاد کو قربان کر کر اللہ کے دین کو قیامت تک کے لیے بچا لیا. اگر کائنات میں حسین ابن علی نہ ہوتے، ان کے اصحاب نہ ہوتے، کون تھا جو دین محمد کو بچا لیتا؟ اگر حسین میدان کربلا میں نہ جاتے تو نہ آج نماز ہوتی، نہ آج حج ہوتا، نہ روزہ ہوتا، دین ختم ہو چکا ہوتا. احسان ہے مولا آقا حسین ابن علی کا کہ جنہوں نے دین کو کامل دین کی حفاظت فرمائی. میں اور آپ آج حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کے سوئم کی مجلس میں تشریف فرمائیں. سوئم کی مجلس، کل کی 11 محرم کی مجلس سے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے بے شک اللہ اور ملائکہ محمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو جیسا کہ خدا نے حکم دیا ہے. تو بس عزیزو، میں اور آپ اپنی ہر مجلس و محفل کو معطر رکھتے ہیں محمد والے محمد پر درود بھیج کر. کل کی مجلس میں بھی میں نے آپ کے سامنے درود پڑھنے کی فضیلت بیان کی تھی. خود اصلاً درود دعا ہے، اور درود اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس درود میں پورے عشرے پڑے جائیں تو ناکافی ہے. میں آج کی مجلس میں بھی آپ کے سامنے درود کی فضیلت سے متعلق دو روایتیں پیش کروں گی. پہلی روایت کتاب درود و سلام کی برکتیں سے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ معصوم روایت کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سمندروں میں ایک طائر، ایک پرندے کو خلق کیا ہے. اچھا، اس پرندے کا کام کیا ہے؟ کہا کہ اس پرندے کو اللہ نے 6,000 بالوں پر دیے ہیں. جب بھی دنیا میں کہیں کوئی درود بھیجتا ہے محمد و آل محمد پر، تو وہ پرندہ اپنے مقام سے اٹھتا ہے، ایک درخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس درخت سے اڑتا ہے، سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، جب سمندر کے پانی میں ڈوب کے پھر نکلتا ہے، اسی درخت پر بیٹھتا ہے. تو اب جو درخت پر بیٹھتا ہے تو اس کے بالوں پر سے، کتنے بالوں پر ہیں؟ 6,000 بالوں پر ہیں. اس کے بالوں پر سے جو پانی کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، کیوں گر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسے سمندر میں غوطہ لگایا ہے سلوات کی صدا کو سن کر. کہا جب نکل کے دوبارہ درخت پہ بیٹھتا ہے، جتنے پانی کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک پانی کے قطرے سے خدا ایک ملک کو خلق کرتا ہے، اور ان تمام ملائک کا فریضہ خدا یہ قرار دیتا ہے کہ جس نے یہ سلوات پڑھی تھی اس کے لیے قیامت تک استغفار کرتا رہے. اس طرح کی جتنی روایتیں ہم پڑھتے ہیں نا، ایک تو ہمارے سامنے جو درود پڑھنے کی فضیلت ہے وہ واضح ہوتی ہے، اور ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے، اللہ نے کتنی قسم کی مخلوقات بنائی ہیں. میں اور آپ جو سوچ نہیں سکتے خدا نے وہ کچھ خلق کیا ہے. بس پروردگار عالم ہمیں مجلس حسین کے ذریعے اپنی معرفت عطا کر دے، اپنے حبیب کی معرفت عطا کر دے، اور آل رسول کی، خدا کی آخری حجت کی معرفت عطا کر دے، تاکہ میں اور آپ اپنے زمانے کے امام کو پہچان کر امام کی اطاعت کر سکیں. تو درود کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ پڑھیں تو خدا نہ جانے کتنے ملائکہ کو خلق کر دیتا ہے جو قیامت تک ہمارے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. درود زندگی میں بھی نجات کا وسیلہ ہے، اور درود آخرت کی نجات کا وسیلہ بھی ہے. دنیا کی نجات کا وسیلہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا کیجئے. یہ حدیث امام زامن و سامن امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. امام رضا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں اب کیسے اپنے گناہ کو بخشاؤں، کیسے ان گناہوں کا کفارہ ادا کروں، وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہو، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، میں کیسے بخشا جاؤں گا، تو امام رضا کہتے ہیں اسے چاہیے ہم محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات پڑھے. جب وہ ہم پر کثرت سے صلوات پڑے گا، پروردگار عالم اس صلوات کے ثواب کو اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دے دے گا. تو یہ صلوات ہمارے گناہوں کو دھوتی ہے، ہمارے گناہوں کو بخشواتی ہے. یعنی دنیا سے، دنیا کے مسائل ہو، کثرت سے صلوات پڑھیے، زندگی میں شامل کیجئے. اگر ہم پنجتن کے ماننے والے ہیں، چاردہ معصومین کے ماننے والے ہیں، کوشش کیجئے، ایک تسبیح سے شروع کیجئے. ایک سے شروع کریں گے تو پانچ تک پہنچیں گے، پانچ تک پہنچیں گے تو پھر دس تک پہنچیں گے، پھر بارہ تک، جتنا پڑھ سکیں. اگر ایک تسبیح پہ پڑھ سکیں تو پڑھ کر خدا سے دعا کریں، بارالہ وہ گناہ جو ہم کر کے بھول جاتے ہیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری مشکلوں کو حل کر دے. تو صلوات ہماری زندگی کی پریشانیاں بھی دور کرواتا ہے، اور صلوات ہمیں آخرت کے مصائب سے بھی نجات دلاتا ہے. کیسے دلاتا ہے؟ ایک روایت پیش کر دوں آپ کے سامنے. سفیان سوری کہتا ہے، میں حج کے لیے نکلا، جب میں حج کے لیے نکلا تو پہلے مدینے پہنچا کہ روضہ رسول پہ جا کے رسول کی قبر کی زیارت کروں. جیسے میں مدینے پہنچا، میں نے دیکھا کہ قبر رسول کے پاس ایک نوجوان کھڑا ہے. اس نوجوان کے چہرے سے خیر اور نیکی نظر آ رہی، بہت نیک، اس کے چہرے کا نور بتا رہا تھا کہ یہ جوان بہت نیک ہے. اور میں حیران تھا کہ وہ نبی کے قبر کے قریب کھڑا ہے، اس کی زبان پر مسلسل صلوات ہے. وہ صلوات کے علاوہ کوئی اور ذکر پڑھ ہی نہیں رہا، مسلسل صلوات پڑھ رہا ہے. کہا میں نے چاہا کہ میں اس سے بات کروں، مگر اتنا مجمع تھا کہ میری اس سے بات نہیں ہو پائی، وہ بھیڑ میں کہیں گم ہو گیا. کہا میں حج کے لیے نکلا تھا، مکے پہنچا، جب مکے میں خانہ خدا کا طواف کر رہا تھا پھر میں نے اسی جوان کو دیکھا، وہ بھی طواف میں مشغول ہے. اور میں اب اور حیران ہوا کہ طواف تو کرتا جا رہا ہے مگر اس کی زبان پہ فقط اور فقط صلوات ہے. میں حیران ہوا کہ فقط صلوات، اس کی زبان پہ کوئی ذکر نہیں پڑ رہا یہ. کہا میں نے پھر بات کرنا چاہیے مگر اتنا طواف میں اتنا رش تھا کہ پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. ایک بار کی حج کا موقع ہے، کہا میدان عرفات میں جمع ہوئے، جہاں سارے حاجی جمع ہوتے ہیں اور جہاں دعا کی قبولیت کی ضمانت خدا نے دی ہے. کہا میدان عرفات میں جب سب حاجی جمع ہوئے، سب گریہ و بکا کر رہے تھے، استغفار پڑھ رہے تھے، میں نے اسی میدان عرفات میں اس کو دیکھا اور وہ جوان اب بھی فقط اور فقط صلوات پڑھ رہا تھا، فقط محمد والے محمد درود جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھ رہا تھا. میں حیران ہوا، کہا میں ڈھونڈتا ہوا اس کے قریب پہنچا. جب اس کے قریب پہنچا تو میں نے سوال کیا، یہ میدان عرفات ہے، یہ جگہ ہے استغفار کی، یہ جگہ ہے دعا و مناجات کی، یہ جگہ ہے طلب حاجات کی، مگر تم کچھ نہیں پڑھ رہے سوائے درود کے، کیوں؟ جب میں نے اس سے سوال کیا، اس نے میرا چہرہ دیکھا اور وہ حیران تھا یہ کیوں پوچھ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں روضہ رسول پہ بھی فقط صلوات پڑھتے دیکھا، میں نے تمہیں طواف کرتے ہوئے بھی فقط صلوات پڑھتے دیکھا، اور میں تمہیں میدان عرفات پہ بھی فقط صلوات پڑھتے دیکھ رہا ہوں، اس لیے سوال کر رہا ہوں. کہا جب آپ نے سوال کر لیا تو جواب بھی میرا سن لیجئے. میں پچھلے سال بھی حج کے لیے نکلا تھا اپنے والد کے ساتھ. میں حج کے لیے پہنچ نہیں پایا تھا، راستے میں تھے ہم لوگ کہ میرے والد بیمار ہو گئے، اور اتنے شدید بیمار ہوئے کہ جس راستے میں، جس علاقے میں میرے والد کی طبیعت بگڑی تھی، میں نے وہیں پہ کرائے کا مکان لیا اور اپنے والد کو اس میں رکھ کے اپنے والد کی تیمارداری کرنے لگا، عیادت کے لیے ساتھ ساتھ ہوں. طبیب آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کہا ایک بار کی ایسا ہوا کہ میرے بابا پہ نزا کی سختی تاری، موت کا لمحہ آ گیا. جب موت کا لمحہ آ گیا تو میں دیکھ کے حیران تھا، میرے بابا کا چہرہ بہت سرخ و سفید تھا. ایک بار کی میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے چہرے پہ سیاہی نمودار ہونا شروع ہوئی، پورا چہرہ سیاہ ہو گیا. اب جب میں نے اپنے بابا کا یہ حال دیکھا تو میں نے گریا شروع کیا، بار الہ اب کوئی آ کے دیکھے گا میرے بابا کے لاشے کو تو یہ کہے گا بڑا گناہگار شخص تھا جو اللہ نے وقت آخر چہرے کو سیاہ کر دیا. کہا میں روتے روتے، میری حالت غیر تھی کہ اب ہوگا کیا، میرے بابا کی زندگی اور عزت و آبرو کا سوال ہے. ایک بار کی روتے روتے میری آنکھ لگی، آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا ایک انتہائی خوبصورت اور معطر شخصیت جن سے خوشبو آ رہی تھی، وہ میرے بابا کی میت کے قریب آئے، خواب میں دیکھ رہا ہے، آئے اور میرے بابا کے سیاہ چہرے پر ہاتھ پھیرا. جب اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو میرے بابا کا چہرہ سفید چمکنے لگا. ایک بار کی جب وہ پھیر کے ہاتھ جانے لگے تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں تمہارا نبی ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں. کہا میں تمہارا نبی ہوں، محمد ابن عبداللہ ہوں. تمہارا بابا گناہگار تھا، اس لیے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، یہ گناہ تو کرتا تھا مگر مجھ پر صلوات بھی بھیجتا تھا. اور جب وقت آخر اس کا آیا تم نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ اپنی نزا کے عالم میں مجھے پکار رہا تھا، مجھ سے مدد مانگ رہا تھا، اللہ کے رسول میری مدد کو آئیے. اس نے مجھے بلایا تھا، میں اس کی مدد کو آیا اور میں نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، چہرہ نورانی ہو گیا. بس یہ خواب دیکھا، ایک بارگی سی آنکھ کھلی، کہا جا کے میں نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا تو میرے بابا کا چہرہ چمک رہا تھا. اور اس دن سے میں نے سوچ لیا کہ جب تک زندہ ہوں فقط اور فقط صلوات پڑھوں گا جو دنیا کی مصیبت سے بھی نجات دلائے، جو آخرت کی سختیوں سے بھی نجات دلائے. صلوات پڑھیں بابا سے. یہ احسان ہے ہمارے مولا و آقا چہردہ معصومین کا، ہم جب جب فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں، جب جب ان پہ صلوات پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم جب ہم اس مجلس کے فرش سے اٹھ کر جاتے ہیں خدا ہمارے کتنے گناہوں کو بخش چکا ہوتا ہے صلوات کے سبب، اور خدا ہماری کتنی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے صلوات کے سبب. بے احسان ہے پروردگار عالم کا، آج ہم شہدائے کربلا کی مجلس سویم میں بیٹھے ہیں. شہدائے کربلا جس طرح انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، حسین ابن علی کا ساتھ دیتے ہوئے پروردگار عالم نے ایک شرف امام حسین کو ایسا بخشا جو صف امامت میں کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے چار تحفے ایسے حسین کو دے دیے جو صف امامت میں اور کسی کے پاس نہیں ہے. پہلی چیز، جو حسین ابن علی کی زیارت کے لیے نکلتا ہے گھر سے، جب تک پلٹ کے نہ آ جائے اس کی عمر کا میٹر رک جاتا ہے. گھر سے نکلا، اللہ نے عمر کا میٹر روک دیا. اب جتنے دن بھی وہ زیارت کے سفر پہ رہا، یہ اس کی اضافی مدت ہے جو خدا نے زندگی بڑھا دی. جب اپنے گھر پہنچا اللہ نے پھر عمر کا میٹر کھول دیا کہ جتنی زندگی لے کر آیا ہے. دوسرا تحفہ اللہ نے حسین ابن علی کو یہ دیا کہ امامت حسین ابن علی کی نسل میں رکھی. تیسرا تحفہ حسین ابن علی کو اللہ نے یہ دیا کہ حسین کے روضے پہ اگر حسین کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کے جو دعا مانگی جائے اس یقین سے مانگو کہ قبول ہو گئی. یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے حسین ابن علی کو. اور چوتھا تحفہ یہ دیا کہ جس خاک پہ حسین ابن علی کا جسم ہے، کربلا، خاک کربلا، حسین ابن علی نے وہ زمین 60,000 درہم میں خریدی تھی، مولا اپنے مقام پر تھے، یزید نے ان کے مقام پہ حملہ کیا تھا، تو وہ زمین پروردگار عالم نے اس طرح قرار دیا کہ کہاں خاک کربلا، خاک جنت ہے. اس لیے کہ روایت معصومین جب میدان قیامت، جب قیامت بپا ہوگی، زمین و آسمان کی چاند و سورج کی روشنیاں مٹ جائیں گی، تمام مر جائیں گے، پروردگار عالم اس دنیا سے اسی کربلا کی خاک کو، جو امام حسین کا جسم جس مقام پر اس کی چاروں طرف سے جو مولا نے زمین خریدی ہے، اس کو اس دنیا سے نکال کے بہشت میں جوڑ دے گا. تو آج بھی اگر کوئی جاتا ہے امام کی زیارت کے لیے، اس مقام پر نمازیں پڑھے، دعائیں پڑھے، تو یقین جانیے ہم جنت کی زمین پہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ خاک جنت اتنی اہم ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے ایران میں جب صفوی بادشاہ کی حکومت تھی تو صفوی بادشاہ کے زمانے میں ایک انگریز آیا، ٹھیک ہے، جو عیسائی مملکت ہے وہاں سے ایک انگریز آیا اور بڑا عالم و قابل، کہ اسے حساب میں اور ستاروں کے علم میں اور نجوم میں نہ جانے کتنے علم میں ماہر تھا، اور اس لیے آیا تھا کہ میں جا کے اسلام کو باطل کر سکتا ہوں، اسلام بلا وجہ کا فسانہ گڑھ لیا ہے اور کوئی دین نہیں ہے. آیا بادشاہ کے سامنے، آیا کہا میں آپ کے علماء سے ملنا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا مذہب کتنا حق پر ہے. صفوی بادشاہ نے اپنے زمانے کے علماء کو جمع کیا، دربار میں بلایا، اور جو علماء آئے ان میں ہماری شیعت کے بہت بڑے عالم ملا محسن فیض کاشانی، بہت بڑے عالم ہیں، یہ ان کو بھی بلایا، یہ بھی ان علماء کے درمیان موجود تھے. جب آ گئے اور اس انگریز کو بلایا، وہ بھی آ کے بیٹھا، تو ملا محسن فیض کاشانی نے ذرا مسکرا کے کہا کہ جب کوئی ملک کسی کو بھیجتا ہے تو کسی حکمت والے کو بھیجتا ہے، کسی علم والے کو بھیجتا ہے، تمہاری حکومت نے تمہیں کیوں بھیجا؟ تو ایک دم غور سے دیکھتا ہے ملا محسن فیض کاشانی، کہا کہ میں صاحب علم ہوں اس لیے میری حکومت نے مجھے بھیجا ہے. کہا اچھا اچھا، اتنا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیونکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ کوئی بھی ہاتھ میں کوئی چیز رکھے گا میرا علم مجھے بتا دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے. ملا محسن فیض کاشانی نے ہاتھ میں بند کی مٹھی, کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے, فقط یہ سوال کیا. لمحے گزرنے لگے, منٹس گزر رہے ہیں, اس کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے, رنگ زرد پڑتا جا رہا ہے, بتا نہیں پا رہا. مولا محسن فیض کاشانی نے کہا اتنی چھوٹی سی بات تم بتا نہیں پا رہے ہو اور کہتے ہو کہ تم صاحب علم ہو. وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ کی قسم, ان کی ماں مریم کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں جانتا ہوں کیا ہے, مگر حیران ہوں کہ آپ کے پاس کیسے. کہا کیا جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں آپ کے ہاتھ میں خاک بہشت ہے, خاک جنت ہے. حیران اس لیے ہوں کہ آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت جائیں گے, آپ زندہ ہیں, آپ کے ہاتھ میں جنت کی خاک کیسے آ گئی؟ ایک بار کی ملا محسن فیض کاشانی نے مٹھی کو کھولا, کہا میرے ہاتھ میں خاک کربلا ہے اور میرے خدا کا وعدہ ہے, میرے خدا نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک کہلوایا کہ یہ جو خاک کربلا ہے نا یہ جنت سے جڑ جائے گی, یہ خاک جنت ہے. اب تم نے یہ کہہ کر ہمارے اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا, جو کچھ ہمارے خدا نے کہا ہے سچ ہے تمہارا علم کہہ رہا ہے, جو کچھ میرے نبی نے کہا ہے سچ ہے تمہارا علم کہہ رہا ہے. اگر تم اپنے علم پر عقیدہ رکھتے ہو مانتے ہو تو اسلام لے آؤ. تمہاری زبان کہہ رہی کہ میرے نبی نے جو کہا ہے سچا ہے. کہا ایک منٹ تک سوچتا رہا, پھر کہا ہاں بے شک اسلام سچا دین ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. صلوات پڑھے بابا سے. اس لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسالت ماب اپنے صحابیوں سے مخاطب تو کہیں جلدی بڑھو جلدی بڑھو جنت کے باغات کی طرف چلو. رسول یہ جملہ کہہ رہے ہیں جلدی چلو جنت کے باغات کی طرف چلو. تو اصحاب نے پوچھا جنت کے باغات کیا ہیں, چونکہ جنت کا تصور کہاں ہے, مرنے کے بعد ملے گی. کہا اللہ کے رسول جنت کے باغات کہاں ہیں؟ کہا مجالس ذکر میں جاؤ, جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, محمد و آل محمد کا, میرا میری آل کا ذکر ہوتا ہے, جہاں اصلاح کا ذکر ہوتا ہے, جہاں اخلاق سکھایا جاتا ہے, جہاں دین سکھایا جاتا ہے, چلو ان مجالس کی طرف, وہ مجالس جنت کے باغات ہیں. تو اللہ کا دل سے شکر ادا کیجئے کہ اللہ ہمیں حسین کے غم میں جنت کے باغات میں بٹھاتا ہے. اللہ ہمیں اس مت دس بستہ گزارش ہے. آج میرے پاس وقت کم ہے, مجلس کو جلدی مکمل کرنا ہے روزانہ سے, تو ذرا تیزی سے گزروں گی منزل سے. میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت کو پیش کر رہی تھی. اب یہ میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 56 پڑھی. اس آیت نمبر 56 کے بعد جو دو آیتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتی ہوں اور اس کا مختصر سا خلاصہ پیش کر کے مسائل سے متصل ہو جاؤں گی. پروردگار عالم سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے, وأعد لهم عذابا مہینا, کہا کہ ان پر اللہ نے بڑا ذلت و رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ 57 نمبر 57 نمبر کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب, شدید عذاب اللہ نے مہیا کر رکھا ہے. اچھا اب آیت نمبر 58 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, اور جو مومنین اور مومنات کو اذیت دے بغیر مقتصبو, بغیر کسی وجہ کے, فقد احتملو, جو وہ برداشت نہ کر سکیں, تو خدا نے کیا کہا, بہتان و اسم مبینا, عذاب مہین ہے. اور پھر یہاں کہا کہ تمہارا گناہ کھلا ہوا گناہ ہے کہ اگر کوئی مومن اور مومنات کو اذیت دے بغیر مقتصبو, بغیر کسی عذر کے, کچھ کیا بھی نہیں انہوں نے مگر اذیت دے رہے ہیں مومنین اور مومنات کو, تو یاد رکھو اللہ نے ان کے لیے یہ بڑا بہتان ہے, بڑا واضح گناہ ہے, سزا میں جہنم تیار ہے. اچھا بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ زیارت عاشورہ میں لان آئی ہے، یہ زیارت عاشورہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یا بعد میں جوڑ دیا گیا. آج حسین کے ممبر سے، حسین کی مجلس عزا سے پیغام لے کے جائیے، پوری زیارت عاشورہ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں، پوری زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے جو خدا نے جبرائیل سے بھیجی رسول تک، رسول سے علی تک، علی سے حسین، حسین تک، حسن تک حسین تک، پھر حسین سے زین العابدین تک، امام محمد باقر تک، پھر جعفر صادق تک، امام چھٹے امام کہتے ہیں مکمل اللہ نے بھیجی ہے. اور جو لان ہے، لوگ کہتے ہیں کیوں لان ہے بھائی، اللہ نہیں، اللہ نے قرآن کی آیت میں بتا دیا، جو اللہ کو، رسول کو اور مومنین و مومنات کو اذیت دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. لوگوں نے سوال کیا، کیا اذیت دیتا ہے، کیسے اذیت دیتا ہے؟ علماء تفاسیر بیان کرتے ہیں، اگر ہم کسی کو زبان سے برا کہیں تو قلب میں اذیت پہنچتی ہے، کسی کو اپنے عمل سے، ہاتھ و پیر سے اذیت دیں تو اذیت پہنچتی ہے. اور آپ سب صاحبان علم جانتے ہیں، شاید ہاتھ کا مارا ہوا پھر بھول جائے، لیکن زبان کا ڈسا ہوا کبھی زبان کا زخم نہیں بھولتا، کیونکہ زبان اتنا انسان کو اتنا تکلیف پہنچاتی ہے، اتنی اذیت دیتی ہے. تو خدا ان آیتوں میں پیغام دے رہا ہے، سورہ احزاب کی جو ہم روزے عاشور پڑھتے ہیں، خدا نے کہا جو کسی بھی مومن اور مومنہ کو اذیت دے گا وہ ایسا ہے جیسے اسے اللہ اور رسول کو اذیت دی. کسی نے پوچھا اللہ سے تو ہم مل ہی نہیں سکتے بھائی، اللہ کو اذیت کیا؟ کہا اللہ کو اذیت ہی کہ اللہ کے نبی کو اذیت دی، نبی کی آل کو اذیت دی، مومنین و مومنات کو اذیت دی، یہ ایسا ہے جیسے گویا اللہ کو اذیت دی. جب میں اور آپ ان آیتوں کو پڑھتے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم تو کسی کو اذیت نہیں دیتے. آج میں آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی تین روایتیں بیان کر رہی ہوں، اس کے بعد ایک نتیجہ پیش کرتی ہوں، پھر ہم سوچیں گے ہم کتنا اذیت دیتے ہیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم اتنی دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہم مولا کی سلامتی کی دعا پڑھ رہے ہیں، حضرت حجت کی ہم دعائیں فرج پڑھ رہے ہیں، ہم زیارت آل یاسین پڑھ رہے ہیں، ہر جمعے کو دعائیں ندبہ پڑھ رہے ہیں، مولا آپ تو آ جائیے، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ مولا تیار ہیں. جب تک ہم اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے ظلم کرتے رہیں گے، ظالموں میں ہوں گے، مظلوموں کا مددگار کیسے آئے گا؟ اسے اپنے ساتھ ہی چاہیے، ہمیں اپنے وجود سے یہ ظلم نکالنا ہوگا. اچھا، حضرت نوح نبی، حضرت نوح کا نام نوح نہیں تھا، ان کا نام روایتوں میں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک میں تھا کہ عبد الجبار تھا نام، اور ایک روایت ملتا ہے کہ عبد العلیٰ تھا. حضرت نوح کو نوح کیوں کہا گیا؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نوح بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک کتا گزرا. جب کتا گزرا تو ایک بار کی جناب نوح کی زبان سے نکلا، کتنا بدحیت کتا ہے، کیسی شکل کا کتا ہے، عجیب شکل ہے اس کی. بس اتنا ہی کہا تھا، اور وہ تھا بد شکل کتا، جو ہم لوگ اور آپ کہتے ہیں نا، بس اتنا ہی کہا تھا. رب ذوالجلال کی وحی آئی، نوح میری خلقت میں عیب نکالتے ہو؟ اللہ اکبر. وہ کتا جو دنیا کی نگاہ میں بد شکل ہو، بدصورت ہو، اس کو ایک نبی کہہ دے کتنا بدصورت ہے، کتنا بدحیت ہے، تو اللہ کی وحی آ گئی، میری خلقت میں عیب نکال رہے ہو؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت نوح نے رونا شروع کیا، بارے لہا میں نہیں جانتا تھا، میری زبان سے نادانستگی میں نکل گیا. کہا اتنا روئے، اتنے برس روئے، اللہ میرے اس گناہ کو بخش دے. نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے، نبی کے مقام سے گر کے کوئی بات ہو جائے تو وہ ترک اولا ہوتی ہے. گناہ نہیں تھا، جھوٹ نہیں بولے تھے، کتا تھا سامنے اس طرح، مگر مقام نبوت یہ تھا کہ ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا. نادانستگی میں ایک جملہ نکلا، کہا اتنا روئے، اتنا گریا کیا کہ پروردگار عالم کی صدا آئی، وہی بھیجی، نوح کب تک رو گے، کب تک گریا کرو گے، میں نے بخش دیا تمہارے گناہ کو. اور اس بخشش پر اتنا شکر بھیجا، اتنا شکر بھیجا کہ خدا نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا ہے کہ نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے. وہ ایک کتے کو کہہ دے تو روایتوں میں کہ برسہا برس روئے، برسہا برس نوحا کیا، اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تیرا نبی ہوں، اتنا نوحا کیا کہ لفظ نوح ان کا نام پڑ گیا، لوگ ان کو نوح سے جانتے ہیں، ان کا اصل نام نہیں جانتے. اچھا، ایک چھوٹی سی روایت اور بیان کر دوں. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم استغفار پڑھ رہے ہیں اور ہم نماز میں استغفار پڑھ لی، اب تو ہم ہر پانچ وقت کی نمازوں میں استغفار پڑھنے لگے ہیں، تو اللہ نے تو بخش دیا ہوگا، ہمیں کیسے یقین ہے کہ بخش دیا ہوگا؟ ہم اس استغفار کی تسبیح پڑھنے کے بعد کیا گناہ نہیں کر رہے؟ یا ہم نے جس گناہ پہ توبہ کی ہے کہ بارے نام دوبارہ نہیں کریں گے، کیا ہم سے دوبارہ گناہ نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم لاپرواہ ہیں. کبھی یہ مت کہیے گا کہ ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے، ہم چاردہ معصومین کے مقام پر نہیں جا رہے، چاردہ معصومین کے ماننے والوں کو دیکھیں، سلمان فارسی غیر معصوم ہیں، رسول کہہ رہے ہیں سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، مقداد، عمار، ابو ذر، ان کی منزلیں کیا ہیں؟ یہ میری اور آپ کی طرح انسان تھے، اتنا گناہوں سے بچے کہ مولا کی بارگاہ سے علم عطا ہوا، مولا کی برکتیں ملی، اللہ نے رحمت نازل کی. تو کبھی یہ مت کہیے گا کہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، بچ سکتے ہیں. روایتوں ملتا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، شدید بارش ہونے لگی. جب بارش ہونے لگی تو کہا کہ بارش سے کیسے بچیں؟ اب چاروں طرف نگاہ دوڑائی، دیکھا ایک مقام ہے، سائے میں ایک شخص بیٹھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. جناب عیسیٰ اس کے قریب گئے اور بارش میں بچ گئے، تھوڑا سائے میں تھا، بیٹھ گئے. وہ بھی عبادت کر رہا، حضرت عیسیٰ بھی دعائیں پڑھ رہے ہیں. جب اس کی نماز ختم ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے کہا دعا کرو اللہ اس بارش کو روک دے تو میں بھی اپنا سفر مکمل کر سکوں. عام سی بات تھی، کہا دعا کرو کہ اللہ اس بارش کو روک دے تاکہ میں اپنا سفر مکمل کر لوں. جیسے یہ کہا، وہ شخص کہتا ہے نہیں میری دعا تو قبول نہیں ہوگی. کہا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ کہا میں 40 سال سے اپنے ایک گناہ کی توبہ کر رہا ہوں مگر میرا وہ گناہ اللہ نے معاف نہیں کیا، بخشا نہیں ہے. ایک گناہ 40 برس سے توبہ کر رہا ہوں اور میں نے اللہ سے کہا تھا جب تو میرے گناہ کو بخش دے تو اپنے نبی کو میرے پاس بھیج دینا تو میں سمجھ جاؤں گا میری توبہ قبول ہو گئی. جیسے ہی اس نے جملہ کہا، جناب عیسیٰ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے تجھ تک پہنچایا ہے، تو جان جا کے تیرا گناہ بخشا گیا، مگر مجھے اتنا تو بتا دے تو نے کیا کیا تھا. بہت آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں، خدا ہماری زندگی سے گناہ نکال دے. حضرت عیسیٰ پوچھ رہے ہیں تو نے کیا کیا تھا جو 40 سال سے توبہ کر رہا تھا، میرے رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا کیونکہ تو نے کہا تھا جب تو مجھے بخش دے تو اپنے نبی کو بھیج دینا، مجھے یقین آ جائے کہ تو نے بخش دیا ہے. کہا ایک مرتبہ شدید گرمی تھی، گرم ہوا چل رہی تھی اور میری زبان سے نکلا آج کتنی زیادہ گرمی ہے. کہا جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا آج کتنی زیادہ گرمی ہے، ایک بارگی خیال آیا یہ تو گرمی اور سردی کا نظام، یہ موسم کا بدلنا تو خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ میں نے خدا کے امر پہ اعتراض کر دیا. جس نے گرمی دی ہے وہ جانتا ہے کتنی گرمی دینی ہے، کب تک دینی ہے. جو سردی دے رہا ہے اس کو پتا ہے کس حد تک سردی برداشت کر سکتے ہیں. وہ بارش برسا رہا ہے تو اس کو پتا ہے بارش کتنی ہمارے لیے مفید ہے. بس اس زبان سے ایک جملہ نکلا تھا آج کتنی زیادہ گرمی ہے. کہا بس اس جملے کے کہنے پہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ بارالہ میرے اس گناہ کو بخش دے، 40 سال سے توبہ کر رہا تھا اور ایک بارگی پروردگار عالم نے آپ کو بھیج دیا، مجھے یقین ہوا میرے خدا نے توبہ قبول کر لی. عزادارو سوچو کراچی میں بارش 2 دن ہو جائے، ہم سب اور آپ اللہ سے لڑ رہے ہوتے، اللہ بس اب بارش روک دے، مصیبت ہو گئی، اتنے مر گئے. اللہ تو رحمت برسا رہا ہے، ہماری مملکت نے ڈیم نہیں بنائے، اللہ پانی اس لیے برسا رہا ہے آبادی بڑھ رہی ہے، تمہیں پانی کی ضرورت ہوگی، یہ جو پانی میں رحمت سے برسا رہا ہوں ڈیم میں محفوظ کرو، کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں رہے گی، اسی پانی سے بجلی بنے گی. ہم لوگ اپنے شہر میں سیوریج سسٹم ہمارا اچھا نہیں ہے، نالیاں بھر جاتی ہیں، گھر لبالب بھر جاتے ہیں، قصور کس کا؟ انسانوں کا. سیوری سسٹم ہم نہ بنائیں، ڈیم ہم نہ بنائیں، اپنے شہر کو کوڑے کا ڈھیر ہم بنا دیں اور جب انہی غلاظتوں میں مبتلا ہو کر انسانیت بیمار پڑنے لگے تو ہم شکوہ اللہ سے کرتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ پروردگار عالم پہ شکوہ کرنا دراصل گناہ ہے. برسانے والا جانتا ہے کہ ہمیں کتنی بارش چاہیے. آج سے فرش ارضا پہ عہد کیجئے، زبان سے کوئی اضافی جملہ نہیں نکلے گا. اور جو ہم یہ گناہ کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں کہ گناہ ہے، یہ تو آج آپ نے مجلس کے فرش اعضاء پہ سن لیا، ورنہ ہم تو جانتے ہی نہیں، ہم تو نہ جانے اور کیا کچھ کہتے ہیں. یہ تو میں نے اللہ کے عرض و سما کی بات اس لیے کی کہ ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، ورنہ اپنے بیٹے کے لیے بہو ڈھونڈنے جائیں، اپنے بھائی کے لیے بھاوش ڈھونڈنے جائیں، نہیں اس کا قد چھوٹا ہے، نہیں اس کا رنگ کم ہے. میں نے یہاں تک لوگوں سے سنا کہ اگر کوئی بچی چشمہ لگاتی ہو تو جو لوگ دیکھنے آئے انہوں نے یہ کہہ کے رد کر دیا، نہیں ہمیں چشمے والی بہو نہیں چاہیے، نہ ہماری نسل میں سب کی آنکھیں کمزور ہوں گی. آپ غیب کا علم رکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے نسل میں سب کی بینائی کمزور ہوگی. مطلب ہم ایسی اتنی فضول، اتنی احمق بات کر جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں نا یہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اس لیے میں اللہ کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ملائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کم کھاؤ، کم سو، کم بولو. کم بولو گے تو زبان کے گناہ کم ہوں گے، کم سو گے تو اللہ کی عبادت، اپنے گھر کے امور اور دنیا کے امور اور آخرت کے امور آسانی سے انجام دو گے. کم سو، کم بولو، کم کھاؤ. کم کھاؤ گے تو تمہیں توفیق عبادت ملے گی. بھر بھر کے ہم چار چھ دفعہ جو کھاتے ہیں نا، اسی لیے ہر وقت سوتے رہتے ہیں. کوئی خوشی کا دن ہو، کوئی عام دن ہو، کوئی چھٹی کا دن ہو، کیا کر رہی ہے پاکستانی قوم؟ کبھی پاکستانی قوم آج تک 80% بھی نہیں نکلی ووٹ ڈالنے. کیا ہو رہا ہے؟ سو رہے ہیں. چھٹی کا دن ہے، کیوں سو رہے ہیں؟ زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ سوتے ہیں، اور زیادہ بولتے ہیں. نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرتے ہیں. یہ زیادہ بولنا، یہ کسی مومن کو زبان سے اذیت دینا کتنا بڑا گناہ ہے. چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، جو بھی کوئی میرے کسی مومن بندے کو اذیت دیتا ہے گویا اس نے مجھ سے اعلان جنگ کر دیا. اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے، محسوس کیجئے. جو کوئی کسی میرے مومن بندے کی بے عزتی کرتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، گویا اس نے مجھ سے اعلان جنگ کر دیا. ہے کسی میں طاقت کہ اللہ سے مقابلہ کر سکے؟ جس سے ہم حاجتیں مانگ رہے ہیں، جس کی بارگاہ میں جانا ہے، قبر میں بھی وہ دیکھنے والا، دنیا میں بھی وہ دیکھنے والا، ہے کسی بشر میں طاقت کہ اس خدائے بزرگ و برتر سے جنگ کر سکے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے مومن بندوں کو اذیت نہ دینا. اگر اذیت دی تو ایسا ہے کہ جیسے تم نے مجھ سے اعلان جنگ کر دیا. اور اگر کوئی میرے مومن بندے کا ادب و احترام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا پھر وہ میرے غضب سے محفوظ ہو جاتا ہے. دیکھیں آج میں اور آپ کہیں نا، گناہ تو ہم سب کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم انبیاء کی منزل پر بھی وہ استغفار کر رہے ہیں، تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہر نبی کا گناہ اس دور میں ہو رہا ہے، عذاب کیوں نہیں آتا؟ خدا کا شکر کریں، حضرت حجت اس زمین پر ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، مگر حضرت امام زمان کے وجود کی برکت سے اللہ اس زمین پر عذاب نازل نہیں کر رہا. اور یہ کتنا ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے جناب رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی مومن کو اذیت دی، چاہے زبان سے، چاہے عمل سے، چاہے نگاہوں سے، اگر آپ نے کسی مومن کو اذیت دی، رسول کہتے ہیں اس کا گناہ اتنا بڑا ہے جیسے اس نے 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی زمین مکہ کو اور بیت المامور کو برباد کر دیا، اور ایسا گناہ ہے کہ اس نے 1000 مقرب فرشتوں کو قتل کر دیا ہو. اللہ اکبر. رسول نے کیوں کہا؟ پہچانو اس کو، معمولی نہ سمجھو جس کو جو چاہا زبان سے کہہ دیا. یعنی ہم تو لوگوں کے نام جانوروں کے ناموں پہ رکھ کے ہنستے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو اذیت دی تو یاد رکھو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تم نے مکہ مکرمہ کو، بیت المامور کو تباہ کر دیا، توڑ ڈالا، 1000 مقرب بند فرشتوں کو قتل کر ڈالا. ہے کسی میں اس گناہ کو سہنے کی طاقت جو میں اور آپ اس قدر زبان کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، جو چاہا جہاں چاہا بول دیا. ہم میں سے کوئی، میں اور آپ سینہ ٹھوک کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے زبان سے کبھی گناہ نہیں کیا. کیا ہے، کیا ہے؟ حسین ابن علی کے فرشی عذاب پہ صدق دل سے میں اور آپ توبہ کریں، مولا اب تک جو کیا بخش دیجئے، اب زندگی بھر کوشش کریں گے کہ ہم سے گناہ نہ ہو. میں اور آپ تو کجا، میرے اور آپ کے گھروں میں جو آخری روایت اور مصائب کی منزل، میرے اور آپ کے گھروں میں جو مفاتح الجنہ رکھی ہے، مفاتح الجنہ کس نے لکھی تھی؟ شیخ عباس قمی نے. اور یہ اتنے نیک، پاک و پاکیزہ، اتنے باتقوا شخصیت تھے کہ مشہد میں ایک مرتبہ فجر کی اذان سے پہلے جب اندھیرا ہوتا ہے، جا رہے تھے امام کے حرم میں داخل ہونے کے لیے، پیچھے سے مومنین آ رہے تھے. ایک بارگی، کسی کو نہیں پتا کہ شیخ عباس قمی جا رہے ہیں، جو پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ایک بارگی شخص روشن ہو جاتا ہے. جیسے ہم بلب ہے لگے ہوئے ہیں، آپ سوئچ آن کیجیے تو بلب روشن ہو جائے گا، سوئچ آف کر دیجیے بلب خاموش ہو جائے گا. کیا بالکل اسی طرح سے یہ آگے چل رہے تھے، پیچھے والے لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک بارگی یہ روشن ہو جاتے ہیں، ان کا جسم، ان کا چہرہ پیچھے سے محسوس ہو رہا ہے، اور پھر ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں. لوگ تیزی سے چلتے ہوئے قریب گئے، کہا کیا ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا ذکر کر رہے ہیں، کہ ایک دم آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور پھر آپ خاموش ہوتی ہے تو بالکل آپ کا جسم نارمل ہو جاتا ہے. کہا میں ذکر الہی کر رہا ہوں، یہ اس ذکر الہی کی برکت ہے کہ میرے وجود میں اس ذکر الہی کا نور اتر گیا ہے، کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو لوگ مجھے پر نور نظر آ رہا ہوں، میں لوگ مجھے نورانی سمجھ رہے ہیں. اچھا جو شخص اتنا نورانی ہو کہ جس کے ذکر پڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر نور اتر آئے، ایک بارگی آیت اللہ خوئی کے استاد آقائے نائنی اپنے زمانے کے استادوں میں سے تھے، تو بہت شدید بیمار تھے اور ان کے پیر میں بہت تکلیف تھی، اتنی تکلیف تھی کہ درد سے تڑپ رہے تھے. شیخ عباس قمی ان کی عیادت کو گئے. جب شیخ عباس قمی پہنچے، شیخ عباس قمی اپنے زمانے سے بہت مشہور تھے، اتنی سینکڑوں کتابیں لکھی، مگر جتنی اللہ نے خلوص کی برکت سے مفاتیح الجنا کو مقبول قرار دیا، اتنا کوئی کتاب مقبول نہیں ہوئی. تو لوگوں میں مشہور تھے. پہنچے شیخ عباس قمی آقائے نائنی کے پاس، تو آقائے نائنی کہتے ہیں کہ تم نے اہل بیت کی حدیثوں کو جمع کیا، محدث تھے یہ، حدیثوں کو جمع کرتے تھے، تم نے بہترین کتاب لکھی ہے، تم میرے لیے دعا کر دو، اللہ میرے پیر کی تکلیف کو دور کر دے. بس یہ جملہ سنیے اور مصائب سے متصل ہو جاؤں. شیخ عباس قمی کہتے ہیں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایک زبان سے کبھی گناہ نہ کیا ہو. مومن ہے نا، متقی ہے، احتیاط کی منزل ہے. کہا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی بھی زبان سے کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو میں منہ سے دعا نہیں کر سکتا، میں گناہگار ہوں. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ذکر الہی کرے تو پر نور ہو جاتا ہے. کہا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری زبان سے کبھی کوئی گناہ کا لفظ نہ نکلا ہو، مگر ہاں میں منہ سے دعا کرنے کے بجائے اپنے ان ہاتھوں کی انگلیوں کو جس سے میں نے خاندان اہل بیت کی خدمت کی ہے، میں نے ہزاروں حدیثیں لکھی ہیں انہی ہاتھوں کی انگلیوں سے، یہ اہل بیت کی خدمت کی ہے، میں ان ہاتھوں کو آپ کے پیر پہ پھیرتا ہوں. وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیر پہ پھیرتے گئے اور پیر پہنچائے وہ ہاتھ پاؤں کے تلوے تک، اور آقائے نائنی کا درد ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا. صلوات پڑھے بابا سے. عزاداران امام حسین ابن ہم جانتے ہیں عزاداروں کے حسین ابن علی کے سامنے بھی لوگ حسین کی توہین کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، پانی ہے حسین تمہیں نہیں دیں گے. آج تک کتنے لوگ ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو آج بھی حسین پہ سما ماذا اللہ لان بھیجتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. ہم ماننے والے ہیں اس بے قسم مظلوم کے کہ جس کو شہید کرنے کے بعد وہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے دفنانا بھی ضروری نہیں سمجھا. دو روایتیں ملتی ہیں، میں نے دونوں روایتیں کتابوں میں پڑھی ہیں. ایک روایت میں یہ تھا کہ عمر سعد نے اپنے فوجیوں کو دفنا دیا تھا کربلا میں، اور ایک روایت میں ملا کیونکہ کربلا سے کوفے کا فاصلہ ایسا تھا جیسے ہمارے کراچی سے حیدرآباد گھنٹوں میں پہنچ جاتے تھے، تو کہا کہ عمر سعد نے کربلا سے اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کے لے گیا تھا، میں کوفے میں لے جاؤں گا ان کے ورثہ کے پاس، کوفے ہی میں دفن کروں گا. خود چلا گیا اپنے ساتھیوں کی لاشیں لے کے، زہرا کے لال کا لاشا، حسین کے ساتھیوں کا لاشا، اصحاب کا لاشا پڑا ہے عرض کربلا پہ، اس میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا بھی ہے، اس میں علی اکبر و عباس کے لاشے بھی ہیں، اس میں مسلم ابن اوسجا کا لاشا بھی ہے. پہلا دن گزر گیا، کوئی نہ آیا. دوسرا دن گزر گیا، کوئی نہ آیا. جب تیسرا دن شروع ہوا تو اطراف میں بنی اسد کا قبیلہ تھا، بنی اسد والے نکلے اپنے گھروں سے. جب گھروں سے مرد نکلنے لگے تو عورتوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین ابن علی سے وعدہ کیا تھا، 2 محرم کو وعدہ کیا تھا، مولا نے کہا تھا ہماری لاشوں کو دفنا دینا، بیلچے اٹھائے، ہم جا رہے ہیں، لشکر عزیز چلا گیا، ہم جا کے مولا کے لاشے کو دفنا دیں. جب مرد نکلنے لگے عورتوں نے کہا مولا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی چلتے ہیں. مرد اور عورت نکلے، بچوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مولا سے وعدہ کیا تھا. بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی ساتھ چلیں گے. پورا قبیلہ بنی اسد کربلا کے میدان میں آ گیا، اب حیران ہے کیسے پہچانے، کسی لاشے پہ سر نہیں ہے، کیسے پہچانے کہ حسین ابن علی کا لاشا کون سا ہے، حسین کے ساتھیوں میں کس کا کیا نام ہے. ہر لاشے پہ زخم ہے، تلواروں کے، نیزوں کے، زخمی ہے، خاک اور خون میں غلطہ ہے، مگر پہچان نہیں مل رہی. قبیلے کا سردار کہتا ہے بہت مشکل ہے، ہم حسین کے لاشے کو نہیں پہچان پائیں گے. اچھا ایسا کرو، مولا سے دفنانے کا وعدہ کیا تھا، ایک بڑی قبر کھودتے ہیں، اس میں ان تمام لاشوں کو دفنا دیتے ہیں. بڑی سی قبر کھود کے تیار ہو گئی، چاہتے ہیں کہ لاشا اٹھائے. ایک بار کی کوفے کی طرف سے صدا آئی، ذرا رک جاؤ میں آ رہا ہوں. حسین کا بیمار بیٹا سید سجاد اعجاز امامت سے آ رہے ہیں مولا. لوگوں نے دیکھا دور سے کوئی آ رہا ہے، اونٹ دوڑاتا آ رہا ہے. جب قریب آیا لوگوں نے دیکھا اونٹ سے اترے، ہاتھوں کی بیڑیاں جھٹکا دی، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھل گئیں، پیروں کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، مگر گلے میں توقع خاردار لگا ہے. توخ خاردار کا مطلب سمجھتے ہو زداروں؟ اس لوہے کی توخ میں ایسے لوہے کے کانٹے تھے کہ اگر میرا چوتھا امام دائیں طرف گردن گھمائے تو بائیں طرف کانٹے گھستے تھے، بائیں طرف گردن گھمائے تو دائیں طرف کانٹے گھستے تھے، خون بہتا تھا. ہتھکڑیاں کھل گئیں، بیڑیاں کھل گئیں. قریب آئے مولا، کہا کیوں پریشان ہو، کام نہیں پہچان پا رہے، کون سا لاشا کس کا ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں میں بتاتا ہوں. ایک لاشے کے پاس پہنچے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے. قبیلے کے سردار نے پوچھا کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے، لاشا پارا پارا ہے، یہ حسن کا یتیم قاسم ہے. قاسم کے لاشے کو اٹھایا، پھر آگے بڑھے، یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے، پھر آگے بڑھے، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے. ایک بار کی ایک لاشا دیکھ کر کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے. قبیلے کا سردار پوچھتا ہے یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے، سینے سے خون روا ہے، یہ علی اکبر کا لاشا ہے. علی اکبر کے لاشے کو اٹھوایا، ایک ایک لاشے کا نام بتا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. ایک بار کی ذرا گہرائی میں اترے، دیکھا کہ ایک لاشا ہے. جب اس لاشے کو دیکھا دوڑتے ہوئے گئے، ہائے میرا بابا، وہ بیٹا کیا کرے جو باپ کی شہادت کے بعد قیدی بنا لیا جائے. آج باپ کے لاشے کو دیکھا، دوڑتے ہوئے باپ کے لاشے پہ گئے، بوسا لینا شروع کیا، رونا شروع کیا. پہنچا وہ قبیلے کا سردار، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آپ کون ہیں اور اس لاشے کو بابا کہہ کے کیوں پکارا، کس کا لاشا ہے؟ کہا یہی مولا آقا حسین ابن علی کا لاشا ہے. کہا آپ نے کیوں رو کے کہا میرا بابا؟ کہا میں حسین کا بیٹا سید سجاد ہوں. عزاداروں، کربلا کے سارے شہیدوں میں ایک حسین کا لاشا تھا جسے شام غریبہ میں پامال کیا گیا تھا. پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، گوشت پارا پارا ہو چکا تھا. سجاد پریشان ہے، میں لاشا کیسے اٹھاؤں؟ ایک بار کی قبر کھد گئی، سجاد قبر کے پاس کھڑے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں بارے الہ، میں اپنے بابا کے لاشے کو کیسے قبر میں اتاروں؟ جب کسی کو دفناتے ہیں اور معصوم ہے مرنے والا تو اس کو معصوم اتارتا ہے قبر میں، میں کیا کروں؟ مجھے کون لاشا اٹھا کے دے گا کہ میں قبر کے اندر اتر جاؤں اور مجھے لاشا دے دے؟ لوگ حیران ہیں، کہا دور ہٹ جاؤ، تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ معصوم ہے. ایک بار کی مدینے کی طرف رخ کر کے کہا نانا رسول اللہ، آئیے نواسے کا لاشا دفنانا ہے. ایک بار کی نجف کا رخ کیا، دادا مشکل کشا آ جائیے، بیٹے کا لاشا دفنانا ہے. بقیا کی طرف رخ کیا، چچا حسن مشتبہ آئیے، بابا کا لاشا دفنانا ہے. مقتل کی روایت کہتی ہے سید سجاد قبر میں اتر گئے، کھڑے ہیں، رسول آئے، علی آئے، حسن مشتبہ آئے. رسول خدا نے حسین کے لاشے کو گردن کی طرف سے اٹھایا. مشکل کشائے دو جہاں نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو نیچے سے اٹھایا، حسن مشتبہ نے پیروں کی طرف سے اٹھایا. کہا سجاد پکڑو، ہم لاشا حوالے کر رہے ہیں. سجاد کو محسوس ہوا کوئی بی بی قبر میں کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے سجاد بہت آہستہ، میں
بن گئی، قبیلے والے جانے لگے کہا رک جاؤ، ابھی ایک لاشا باقی ہے. کہاں باقی ہے؟ کہا نہر فرات پہ چلو. نہر فرات پہ پہنچے، چچا عباس کی لاشے کو دفنانا چاہتے. چچا عباس کی لاشے پہ تلواریں برسائی گئی تھی، ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی. ایک بار کی کہا چٹائی لے آؤ. چٹائی لائی گئی، چچا کے جسم کے ٹکڑوں کو چٹائی پہ رکھا. سجاد قبر میں اترے، کہا مجھے چٹائی پکڑا دو، ہاتھ نہ لگے کسی کا عباس کے جسم پہ. چٹائی اٹھا کے دی گئی، سیدے سجاد نے قبر میں اتارا، کہا دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ، کوئی قریب نہ آنا. دیر ہو گئی، سجاد قبر سے باہر نہیں آئے. جب اور دیر ہوئی، لوگوں سے برداشت نہیں ہوا، جھانک کے دیکھا سید سجاد چچا کے سینے پہ سر رکھ کے کہہ رہے ہیں، اے میرے غیرت مند چچا، ذرا چلیے میرے ساتھ، آپ کی ماں بھی بہنے سر برہنا دربار و بازار کی منزلیں سر کر رہی ہے. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، تجھے شہدائے کربلا کا، اسیران کربلا کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ اس مجلس عزا کے توسل سے معاف فرما دے. خدایا بانیان مجلس کے دل کی ہر حاجت کو پورا کر دے. خدایا عزاداران امام حسین کے دل کی ہر حاجت کو پورا کر دے. جو لا ولد ہو اسے اولاد کی نعمت دے دے. جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. ہماری اولادوں کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے. جو کسی مشکل میں مبتلا ہے ان کی مشکل کو حل کر دے. تجھے مادر حسین کا واسطہ، جو ماں بھی اولاد کے کسی دکھ میں مبتلا ہے اس کی مشکل کو حل کر دے. خدایا جو قرضدار ہے قرض ادا ہو جائے. جو بے گھر ہے انہیں گھر ادا کر دے. خدایا مظالم کے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. اور جب میرا امام ظہور فرمائے صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.